بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى، جل جلاله وعم نواله، والصلاة والسلام على السيد الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه نجوم الهدى قادة التقى، أما بعد، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. اے پیغمبروں، پاکیزہ کھانے کی چیزیں کھایا کرو اور نیک اعمال کرتے رہو. انی بما تعملون علیم، میں تمہارے اعمال کو خوب جانتا ہوں. گزشتہ مرتبہ ہماری اس سلسلے میں بات ہوئی تھی کہ حلال غذا کا اعمال صالحہ کے ساتھ کیا ربط ہے، اور اس سلسلے میں جو وضاحت تھی، کچھ واقعات تھے، اس کا بیان آیا تھا، اور حلال غذا کیا ہوتی ہے اس کی بھی جو دو صورتیں ہیں اس کا بھی تذکرہ آ گیا تھا کہ جو غذا کھائی جائے وہ خود حلال ہو اور حلال پیسوں سے اسے حاصل کیا گیا ہو. اب ہم آیت سے متعلق جو بعض اور باتیں ہیں مختصراً اس پر چل کے پھر آگے بڑھتے ہیں. ما قبل میں غیر مسلموں کی طرف سے ایک اشکال کیا گیا تھا. انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے بارے میں لوگوں کو یہ شکایت ہوا کرتی تھی کہ کیا وجہ ہے کہ یہ لوگ بھی ہماری طرح کھانا کھاتے ہیں. ما لہذا الرسول یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی یہی اعتراض کیا گیا، اور پہلے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام تھے ان کے بارے میں بھی یہی اعتراض کیا گیا تھا. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو، یہ حکم کوئی ایک پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں ہے، بلکہ تمام پیغمبروں کو ان کے زمانوں میں ہم نے یہ کہا تھا کہ اے پیغمبروں، تو پاکیزہ چیزیں کھایا کرو. انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام ایسے نہیں ہوتے کہ کھانا نہ کھائیں، پانی نہ پئیں، ان کو سونے کی ضرورت نہ پڑے. وہ بھی عام انسانوں کی طرح انسان ہوتے ہیں. گزشتہ واقعات میں بھی اس کا کچھ ذکر آیا تھا، اور اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سبق دے رہے ہیں کہ دیکھو، ہر پیغمبر کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ کھانا بھی کھاؤ لیکن پاکیزہ، نیک اعمال کرو، اور یہ ذہن میں رکھو. ظاہر ہے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو جب یہ تعلیم دی گئی تو امتی وہ بھی انہی کے تابع ہوا کرتے ہیں، تو امتیوں کو بھی گویا یہ تعلیم دی گئی ہے کہ تم بھی پاکیزہ حلال کھانا کھاؤ، اور پھر وعملوا صالحا، نیک اعمال کرتے رہو، اور یہ ہمیشہ خیال رکھو کہ تمہارے ہر عمل کو میں دیکھتا ہوں، جانتا ہوں. انی بما تعملون علیم. اعمال صالحہ کے ساتھ بہت گہرا تعلق کس بات کا ہے؟ انی بما تعملون علیم. یہ وہی بات ہوگی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث جبرائیل میں بیان فرمائی ہے. جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور حاضر ہو کر انہوں نے کچھ سوالات کیے تھے، جن میں ایک سوال یہ تھا، اور پہلے بھی اس روایت کا ذکر آیا ہے، جن میں ایک سوال یہ تھا کہ ٹھیک ہے، ایمان یعنی دل کے عقائد انسان کے ہوں وہ بھی درست ہوں، اور اسلام یعنی ظاہری اعمال بھی درست ہوں، تو تیسرا سوال یہ تھا کہ مل احسان، اخبرنی عن الاحسان، احسان کے بارے میں بتائیے. احسان کے معنی پختگی سے، بہترین طریقے پر کوئی کام کرنا. احسان کے بارے میں بتائیے، اسلام میں اس کی کیا حیثیت ہے، کیا طریقہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ان تعبد اللہ کا انک تراہ، اللہ کی عبادت اس تصور کے ساتھ کرو گویا اللہ کو تم دیکھ رہے ہو کہ وہ تمہارے سامنے ہے، اور وہ تو ہر وقت دیکھ ہی رہا ہے تمہیں. یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں، نیک اعمال کرو، انی بما تعملون علیم، میں تمہارے اعمال کو اچھی طرح جانتا ہوں. یہ تصور ذہن میں ہوگا تو عبادت اچھی طرح انسان کر سکے گا. تو ایک ہے حلال غذا کا استعمال، حلال طریقے سے حاصل کی ہوئی غذا ہو، نیک اعمال ہوں، اور نیک اعمال میں احسان والی صفت ہو، انی بما تعملون علیم، دھیان والی صفت ہو. اور یہ دھیان والی صفت پہلے بہت تفصیل سے الحمدللہ اس کا تذکرہ ہو چکا ہے کہ نماز میں دھیان کس طرح لگایا جائے، عبادتوں میں دھیان کس طرح لگایا جائے. اصل یہ ہے کہ انسان اپنے اوقات کو، خالی اوقات کے بارے میں یہ اہتمام رکھے کہ میں، اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے تو اس وقت مجھے کیا کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے لیے میں کون سا ایسا عمل کروں جو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے موافق ہو اور اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والا نہ ہو. یہ ہر وقت کا اگر انسان یہ خیال رکھے، جتنا زیادہ اس خیال کو، دو چیزیں ہیں تعلق مع اللہ جس کو کہا جاتا ہے، دو چیزیں ہیں تعلق مع اللہ میں انسان کو جس کا اہتمام کرنا ہے، دو چیزوں کا. یہ عام طور پہ جب لفظ استعمال ہوتا ہے اللہ کے ساتھ تعلق، تعلق مع اللہ، تو بہت سی مرتبہ ذہنوں میں ایک بات یہ آتی ہے کہ تعلق مع اللہ یعنی اللہ کے ساتھ تعلق، شاید بزرگوں والی بات چل رہی ہے، بہت بڑے اولیاء اللہ والی بات چل رہی ہے، ہمارے درجے کی بات نہیں ہے. اگر ہمارے درجے کی بات نہ ہوتی تو ہمیں اس کا حکم بھی نہ دیا جاتا. جب اللہ تعالیٰ ہمیں کسی بات کا حکم دے رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ حکم ایسا ہے جس کو، جو ہر مسلمان کے لیے ہے اور ہم سب کے لیے، اس کو ادا کرنا اور اس کو پورا کرنا ممکن ہے. بہرحال تعلق مع اللہ یا اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرنا ہر ایک شخص کی ضرورت ہے. اس کا طریقہ کیا ہے؟ دو چیزیں کرنی ہیں. نمبر ایک، اپنے ذہن میں سوچ کے اعتبار سے جتنا ہو سکے خالی اوقات میں، عبادت کے اوقات میں، اپنی سوچ کو اللہ کی طرف لے جانا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے یہ خیال رکھنا ہے کہ اس وقت کون سا ایسا عمل ہے جو اللہ کو راضی کرنے والا ہے، کون سا عمل ہے جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر وقت انسان پڑھتا ہی رہے، ہر وقت نماز ہی پڑھتا رہے، ہر وقت تسبیحات تلاوت ہی میں لگا رہے، نہیں. جو حقوق ہیں، جو بھی حقوق ہیں، جو ذمہ داریاں ہیں، ان کو ادا کرتے ہوئے، اور پہلے بھی یہ بات آ چکی ہے، کھانا پکانے کا وقت ہے، گھر میں صفائی کا وقت ہے، بچوں کی تربیت، بچوں کے ساتھ وقت گزارنا ہے، یہ سب چیزیں وہ ہیں جو اللہ کے دھیان کے ساتھ انسان کرے کہ میرے اوپر یہ بھی ذمہ داری ہے اور اللہ تعالیٰ نے مجھے ذمہ داری دی ہے، اس وجہ سے یہ کام کیا جا رہا ہے. تو ایک ہو دھیان اللہ کی طرف لگایا جائے، ایک چیز. اور دوسری چیز، عمل میں اس کا خیال رکھا جائے کہ زیادہ سے زیادہ جو عمل ہم کر رہے ہیں، جو بھی کر رہے ہوں، وہ بہتر طریقے سے کریں کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والا ہو اور اللہ کے ناراضگی والا کوئی عمل نہ ہو. تو ظاہری عمل میں اس کا خیال رکھنا ہے، سوچ میں اب اس کا خیال رکھنا ہے. دو چیزوں میں انسان اس کا اہتمام کر لے، اس کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق میں قوت بڑھتی چلی جائے گی اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا قرب بڑھتا چلا جائے گا. یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات وَعَمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ. پھر آگے فرمایا کہ دیکھو، گویا کہ اللہ تعالیٰ یہاں تمام پیغمبروں سے خطاب کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ دیکھو، اِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور یہ جو طریقہ ہے یہ تم تمام کے لیے ایک ہی طریقہ ہے، یہ تمہارا طریقہ ہے جو ایک ہی طریقہ ہے. وَأَنَا رَبُّكُمْ، میں تمہارا رب ہوں، میں ہی تمہارا رب ہوں. فَاتَّقُونَ، تو مجھ ہی سے ڈرتے رہو. اس آیت سے کیا کہا جا رہا ہے؟ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو حکم یہ دیا گیا تھا کہ دیکھو سب کا طریقہ ایک ہی طریقہ ہے، سب کو توحید کی دعوت دی گئی، سب کو رسالت کا حکم دیا گیا، رسول ہیں، رسول کو اپنی رسالت بھی ماننی ہے اور امتیوں کو ان کو پیغمبر اور رسول ماننا ہے، آخرت قیامت ہر ایک کے لیے ماننا ضروری ہے، توحید، رسالت، آخرت اور بنیادی عقائد، اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات میں، صفات میں یکتا ماننا، تو یہ تمام جو بنیادی عقائد ہیں وہ گزشتہ شریعتوں میں بھی وہی تھے، اس شریعت میں بھی وہی ہیں، یہی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان ہذہ امتکم، یہ جو عقائد میں تمہارا جو طریقہ ہے ایک ہی طریقہ ہے، وانا ربکم، یعنی سب کو قرآن ماننا ہے، سب کو نازل کی ہوئی کتاب ان میں جو ہے وہ ماننی ہے، اور پہلے تورات تھی، انجیل آئی، جو بھی کتابیں جس زمانے میں تھیں ان کے لیے وہ ماننا ضروری تھا، پیغمبر کی بات ماننا ضروری تھا، اللہ کی وحدانیت کو، قیامت میں دوبارہ اللہ کے سامنے پیش ہونے کو، مرنے کے بعد زندہ ہونے کو، سب ماننا لازم تھا، ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ وانا ربکم فاتقون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے حکم تو یہ دیا تھا، لیکن ہوا کیا، ہر پیغمبر ہر زمانے میں ہم نے حکم یہی دیا تھا کہ یہ ہے تمہارے لیے طریقہ، اور جس طرح نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو تعلیمات تھی وہی تعلیمات ہمیں دی گئیں، عقائد کے باب میں بنیادی عقائد وہی تھے جو اس زمانے میں اس زمانے میں ایک ہی ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حکم یہ دیا گیا ان کو، لیکن فتقطعوا امرهم بینهم زبرا، لیکن لوگ آپس میں اپنے دین کے طریقے میں الگ الگ ہو گئے، مختلف ہو گئے، زبرن، اختلاف پیدا کر کے یا الگ الگ جماعتیں بن کے، کل حزب بما لدیہم فرحون، اور پھر ہر الگ الگ جماعتیں بننے کے بعد ہوا یہ کہ ہر جماعت جو کچھ ان کے پاس طریقہ تھا اس پر خوش ہیں، یہ بات سمجھنے کی ہے، اس لیے کہ اس بات کو نہ سمجھ سکنے کی وجہ سے بہت سے لوگ گمراہ ہو گئے ہیں، ویسے تو جس طرح میں نے وضاحت کر دی ہے اس سے بات سمجھ میں آ ہی جاتی ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ عقائد کی بات کر رہے ہیں، کہ نوح علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں جو عقیدہ تھا، عقائد، بنیادی عقائد، وہی عقائد بعد میں بھی چلے، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم، سب میں یہی باتیں تھیں، اس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ، لیکن لوگوں نے ان عقائد میں اختلاف کیا، یہود مختلف ہو گئے، پھر یہود میں ایک گروہ وہ بنا جنہوں نے کہا عزیر ابن اللہ، عیسائیوں میں اختلاف ہوا، کسی نے کہا کہ عیسیٰ ابن اللہ، کسی نے کہا کہ عیسیٰ ثالث و ثلاثہ، مختلف انداز اختیار کیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے تو ایک ہی حکم دیا تھا، میں نے کہا تھا کہ دیکھو پیغمبر کو پیغمبر ماننا، ابن اللہ نہ مانو، پیغمبر کی تعلیمات پر عمل کرو، کوئی ان کی تعلیمات کے خلاف ورزی نہ کرے، فتقطعوا امرهم بینهم زبرا، لیکن لوگ الگ الگ گروہوں میں تقسیم ہو گئے، عیسائیوں میں مختلف جماعتیں بن گئیں، یہودیوں میں مختلف جماعتیں بن گئیں، خود مسلمانوں میں کتنے گروہ بن گئے، گروہ سے مراد میرا مقصد عقائد، عقائد کی بات چل رہی ہے، یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے، مختلف عقائد لوگوں نے اختیار کر لیے، اور پھر ہوتا یہ ہے کہ ان الگ الگ عقیدے اور سوچ والے لوگ بھی کل حزب بما لدیہم فرحون، اور ہر گروہ اپنے پاس جو تعلیمات ہے اس پر خوش ہے، نہیں نہیں ہم بالکل صحیح ہیں، ہم بالکل حق پر ہیں، ہمیں دوسروں کی بات سننے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ میں اس وجہ سے وضاحت کرنا چاہ رہا ہوں کہ بعض لوگوں کو ان آیات کے سمجھنے میں غلطی ہوئی، اور انہوں نے یہ سمجھا کہ ان آیتوں میں یہ کہا جا رہا ہے کہ فروعی مسائل ان میں اختلاف کرنا بھی ان آیات سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان میں اختلاف کرنا بھی منع ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی مذمت بیان کر رہے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ اگر یہاں پر مراد مسائل ہیں، شریعت میں جو احکام دیے گئے ہیں ان میں اختلاف کرنا مراد ہے، تو پھر سوال یہ ہے کہ پھر تو ان نہادی امتکم امت واحدہ، یہ بات ہی درست نہیں بیٹھتی، اس لیے کہ نوح علیہ السلام کی شریعت میں وہ تمام نمازیں ہی فرض نہیں تھیں جو ہمارے اوپر فرض ہیں. پہلی کسی امت کو یہ پانچ نمازیں ایک ساتھ نہیں دی گئی تھیں، عشاء کی نماز صرف اس امت کو دی گئی ہے، پہلے کسی امت کو نہیں دی گئی. تو سب سے پہلے تو اگر واقعتاً یہی معنی مراد ہوں تو پھر سب سے پہلے ان آیاتوں کی خلاف ورزی کرنے والے عیاذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے کہ عشاء کی نماز کا حکم لے کر آئے، حالانکہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں عشاء کی نماز نہیں تھی، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں عشاء کی نماز نہیں تھی. تو عشاء کی نماز کی فرضیت خود حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی امتوں کو یہ عشاء کی نماز نہیں دی گئی تھی، اس امت کی خصوصیت ہے. کتنے احکام ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچائے ہیں جو گزشتہ شریعتوں میں نہیں تھے، اس شریعت میں ہیں، بہت سے احکام ہیں، بہت فرق ہے. تو پھر ظاہر ہے ہمیں ماننا پڑے گا کہ ان آیتوں میں احکام کی بات ہی نہیں چل رہی ہے، ان آیتوں میں عقائد کی بات چل رہی ہے. عقائد کے اعتبار سے سب کے بنیادی عقائد ایک تھے. ایک نظر ہمیں سورہ شورا کی اس آیت پر بھی ڈال لینی چاہیے، بہت مشہور آیت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شرع علیکم من الدین، اللہ تعالیٰ ہم سے کہہ رہے ہیں اس امت سے، شرع علیکم من الدین، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مقرر کیا وہ دین، ما وصا بہ نوحا، جس کی تاکید کی تھی نوح علیہ السلام کو. اس کا مطلب کیا؟ ہمارا دین نوح علیہ السلام، نوح علیہ السلام والا دین ایک ہی ہے. بات وہی آ گئی کہ وہ کون سا دین ہے، کیا پانچ نمازوں کی فرضیت، کیا زکوٰۃ کے احکام، کیا نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنی ہے امام کے پیچھے یا نہیں پڑھنی ہے، ہاتھ اٹھانے نہیں اٹھانے ہیں، یہ مسائل تھے؟ ظاہر ہے وہ مسائل نہیں تھے. یہاں پر ان چیزوں کا اختلاف بیان ہی نہیں کیا گیا کہ وہ اختلاف برا ہے، اس کی مذمت کا کوئی ذکر نہیں ہے. اس لیے کہ ان کی شریعت کی نماز مختلف، ان کی شریعت کے احکام مختلف، نمازوں کی تعداد مختلف، زکوٰۃ کی تفصیلات الگ، ہر چیز الگ تھی. وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ، تو نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا گیا. اس آیت کا ہم ترجمہ، ایک نظر ہمارے ذہنوں میں ہو اس آیت پر بھی تو مفہوم زیادہ واضح ہو جائے گا ان آیتوں کا. شرع علیکم من الدین ما وصى به نوحا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے وہ دین مقرر فرمایا جس کی تاکید نوح علیہ السلام کو کی تھی. والذی اوحینا الیک وما وصى به ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ، اور وہی دین جس کی وصیت اور تاکید کی تھی ابراہیم کو، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو، کیا تھی؟ ان اقیم الدین، دین قائم کرو، ولا تتفرقوا فیہ، اور تفریق پیدا نہ کرو، اختلاف نہ کرو. کون سا اختلاف؟ عقائد کا اختلاف، ورنہ تو فروعی مسائل میں اختلاف تو ہر انبیاء کی تعلیمات میں ہے. خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں گزشتہ انبیاء کی تعلیمات کے خلاف باتیں پائی جا رہی ہیں. خلاف کا مطلب زائد باتیں یا اس سے مختلف باتیں پائی جا رہی ہیں. عقائد کا اختلاف مراد ہے، عقائد میں اختلاف نہ کرو. فروعی مسائل، اب لوگوں نے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں، لوگوں نے یہ خیال کر لیا کہ ان آیتوں میں غلط فہمی لوگوں کی، یا ضد ہوتی ہے یا جہالت ہوتی ہے، دو باتیں. تو لوگوں نے یہ سمجھا کہ دیکھو یہ بعض کہتے ہیں کہ فاتحہ امام کے پیچھے پڑھی جائے، بعض کہتے ہیں نہ پڑھی جائے. دونوں طرح کی حدیثیں ہیں، جو جس کو بہتر سمجھتا ہے اس کے مطابق عمل کر لے، جھگڑے کی کوئی بات ہی نہیں ہے. وضو کے طریقے میں یہ فرض ہے یا سنت ہے، دیکھ لو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے وضو کرتے تھے، ہم اس طرح وضو کر لیں، ختم ہو گئی بات. اب یہ فرض ہے یا واجب ہے یا سنت ہے، وہ فقہا کی باتیں ہیں، جتنا ہمیں سمجھ میں آ جائے ہم عمل کر لیں، ورنہ ہمیں تو اصل تو یہی ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح وضو کیا تھا، ہم اس طرح کریں گے. نماز اللہ اکبر کہہ کر شروع کی جاتی ہے، اسی طرح شروع کی جائے گی. اب کوئی بغیر اللہ اکبر کے نماز شروع کرتا ہے تو جائز ہوگا ناجائز ہوگا، یہ جب مسئلہ پیش آئے گا دیکھا جائے گا، لیکن ہمیں تو اس کے مطابق کرنا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے رہے اور ہمیشہ امت کرتی رہی. مقصد یہ ہے کہ یہ اختلافات فقہا کے درمیان جو پائے گئے ہیں وہ اس بنیاد پر ہیں کہ اگر کسی سے غلطی ہو جاتی ہے، یا اگر کسی کو مثلاً کسی کی زبان سے لفظ اللہ اکبر نہیں نکل سکتا، وہ اگر کوئی اور لفظ اس کی جگہ بول دیتا ہے تو نماز صحیح ہوگی یا نہیں ہوگی، وہ ایک مختلف مسئلہ ہے. ہمیں ان، یعنی بہت سے لوگوں کو ان باتوں کی سمجھ نہیں ہوتی، اس کی وجہ سے وہ سمجھتے ہیں دیکھو ہر چیز میں اختلاف ہے. اختلاف اس لحاظ سے ہے کہ کوئی غلطی کر لے گا تو اب کیا کرنا ہے، सब कहते हैं कि अल्लाहु अकबर कहकर नमाज़ शुरू की जाएगी। सब कहते हैं कि क़याम करना है उसमें सूरह फातिहा होगी, सूरत होगी, रुकू किया जाएगा, रुकू की तस्बीहात होंगी। एक तरीक़ा है जो मारूफ है, हाँ, लेकिन उसमें इख्तिलाफ़ ज़रूर पाया जाता है। लोग ये कहते हैं और लोगों का बाज़ों का ख़्याल ये होता है कि क़ुरान में देखो इख्तिलाफ़ से मना किया, और आइम्मा अरबा आ गए, कोई हनफ़ी है, कोई शाफ़ी है, कोई मालिकी है, कोई हम्बली है, अलग अलग मसलक पैदा हो गए, इख्तिलाफ़ हो गया, तो अब क्या करें हम जोड़ पैदा कर लें। तो हम क्या करते हैं, अब हम कहते हैं कुरान व हदीस पर अमल करेंगे। अगर हर शख्स अपनी समझ के मुताबिक कुरान व हदीस पर अमल करने का मुकल्लफ़ हो जाए, तो इसका मतलब है कि बच्चे को पैदा होते ही हमें अरबी ज़ुबान सिखानी पड़ेगी, ताकि वो जैसे ही थोड़ा सा समझदार हो जाए, 5 साल का हो जाए, तो वो कुरान व हदीस से ख़ुद मसाइल देखना शुरू कर दे। जैसे कि हम वो किसी की माननी नहीं है ना, पूरी बुनियाद उनकी ये होती है कि किसी की मान कर नहीं चलना, बल्कि हमें ख़ुद कुरान व हदीस से, अब बच्चा 5 साल 10 साल का बच्चा हुआ, चलो हम मान लेते हैं कि 10 साल का हुआ, और 10 साल में उसे नमाज़ सिखाई जाए, वो अपने बाप से कहता है नहीं नहीं आपकी सिखाई हुई नमाज़ नहीं चाहिए मुझे, जब इमाम हनीफा की नहीं मानता तो बाप की क्यों मानेगा। हमें किसी की नमाज सिखाई हुई नमाज़ नहीं चाहिए, हमें तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली नमाज़ चाहिए। अच्छा ठीक है, तो पहले उसको अरबी सिखाई जाएगी, वो अरबी सीखेगा, सीखते सीखते उसके पता नहीं कितना वक्त लगेगा कि अरबी सीखे और कुरान से हदीस से देखे, फिर हदीस में देखेगा कि कौन सी हदीस सही है, कौन सी ज़यीफ़ है, कौन से हदीस का दर्जा क्या है। हर शख्स इसका मुकल्लफ़ नहीं हो सकता। लोगों को इसकी ज़रूरत है कि कुरान और हदीस की तालीमात को ख़ुलासा करके एक जगह जमा कर दिया जाए, और ज़ाहिर है जब ऐसा किया जाएगा तो इमाम हनीफ़ा, इमाम शाफ़ी, इमाम मालिक, इमाम अहमद ये हज़रात हों या आजकल के अइम्मा मसाजिद हों, फ़र्क तो ज़रूर आएगा। हर एक की सोच, हर एक का इज्तिहाद का तरीक़ा अलग होता है। बहुत से मसाइल वो हैं कि अगर अभी भी, ज़ाहिर अभी भी होता है, ख़ुद हनफ़ी उलमा के माबेन इख्तलाफ़ होता है, ख़ुद शवाफ़े के माबेन इख्तलाफ़ होता है कि अच्छा कोई शाफ़ी उल मसला के वो एक मसले में ये बात कहता है, कोई ये कहता है। हमें सवाल ये है कि हमें क्या करना है और इसमें सही गलत क्या है। अपनी सोच सही होनी चाहिए। हमारी सोच ये है और यही तालीमात कुरान व हदीस की हैं कि देखो अकायद में इख्तलाफ़ नहीं करना, फ़रूई मसाइल में जिन पर हम एतमाद करते हैं उनके मुताबिक अमल करते रहें, दूसरों को गलत न कहें, जो अहले हक हैं उन दूसरों को गलत न कहें, ये एक बुनियादी चीज़ है। कोई इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह के तरीक़े के मुताबिक नमाज़ पढ़ता है, हम कहेंगे बिल्कुल सही कर रहा है, उसी तरह करना चाहिए उसको। अगर उनके तरीक़े पर अमल करते हुए अगर वो किसी चीज़ में ये कहता है नहीं नहीं हम आपको ज़्यादा सही समझते हैं, क्या दलील की बुनियाद पर है, तब तो ठीक है। अगर अपनी सिर्फ ख्वाहिश की बुनियाद पर है तो हम कहेंगे नहीं, ख्वाहिशात दीन में नहीं होती, या तो दलील की बुनियाद पर अमल करो या फिर जिस पर एतमाद करते हो उसके मुताबिक अमल करो। कुरान ने दो ही तरीक़े सिखाए हैं, या इंसान इज्तिहाद करे या फिर किसी की मान कर चले। अभी मैं उन आयात पर नहीं जाता, उन हदीस पर नहीं जाता, लेकिन कुरान और हदीस की तालीमात का ख़ुलासा यही है कि या तो इंसान में इज्तिहाद की सलाहियत है तो इज्तिहाद कर ले, नहीं है तो जिस पर एतमाद करता है उनके मुताबिक अमल करता रहे। और इसको इख्तिलाफ़, ये वाला इख्तिलाफ़ जो मज़मूम है वो इख्तिलाफ़ नहीं कहा जाता, ये फ़ुरूई मसाइल का इख्तिलाफ़ है, इसमें कोई बुराई नहीं है। इसलिए कि अभी भी अगर हर शख्स कुरान और हदीस, चलो अरबी समझ जाए और अरबी पढ़ने और समझने लग जाए, और हर शख्स अपनी मालूमात और अपनी समझ के मुताबिक कुरान और हदीस पर अमल करे, तब भी हर एक में थोड़ा सा इख्तिलाफ़ पाया जाएगा, फ़र्क तो आ ही जाएगा, ज़ाहिर है फ़र्क आएगा। जिन्होंने भी इख्तिलाफ़ किया दलील ही की बुनियाद पर किया। अभी जितने अपने आप को कहते हैं कि हम किसी की तकलीद नहीं करते किसी इमाम की, ऐसा तो कोई है ही नहीं, ऐसे लोग होते ही नहीं दुनिया में जो किसी की तकलीद ना करते हो, मुमकिन ही नहीं है। इसलिए कि जाहिर है हम तक जो भी इल्म पहुंचा है दूसरों के वास्ते से पहुंचा है, तो दूसरों की मान कर ही चलना पड़ेगा। इमाम बुखारी की मानते हैं कि उन्होंने हदीस को सही किया जाए तो हम मान लेते हैं कि हदीस सही थी, इमाम बुखारी की तकलीद हो गई। बहरहाल अगर कोई दावा करता है कि हम किसी इमाम की बात नहीं मानते, तो जाहिर है एक तो बात यह है कि वो दावा ही सही नहीं है, लेकिन क्या हर शख्स ये कर सकता है कि किसी की भी इमाम की बात न माने और ख़ुद अपनी तहकीक और मालूमात के मुताबिक हर हर मसले में अमल करे? ये तकरीबन ऐसा समझा जाएगा कि नामुमकिन है। خود امام حنیفہ، امام شافی، امام مالک، امام احمد، یہ حضرات بھی بعض مسائل میں صرف اپنے استاد کی بات پر اعتماد کر لیتے تھے کہ ہمیں اس مسئلے میں پوری تحقیق نہیں، ہمارے استاد نے یہ مسئلہ اس طرح بیان کیا ہے۔ یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ یہ اختلاف جو فروعی مسائل میں اختلاف ہے، یہ مذموم نہیں ہے، یہ ہر ایک کو شریعت نے اس کی اجازت دی ہے، ہر ایک اپنی تحقیق یا جس پر اعتماد کرتا ہے ان کی تحقیق کے مطابق عمل کر دے۔ عمل کرنا ہے تحقیق پر، خواہش پر نہیں، اپنی تحقیق پر عمل کرے یا دوسرا وہ شخص جس نے تحقیق کر لی اور ہمیں اس پر اعتماد ہے اس کے مطابق عمل کر لے۔ یہ نہ ہو کہ کبھی ان کے مطابق عمل کر رہا ہے، کبھی ان کے مطابق، اس کا مطلب یہ ہو کہ اپنی خواہش کے مطابق عمل کر رہا ہے، یہ اتباع خواہش ہوگا یا اپنی خواہشات کی اتباع کہلائے گی، یہ شریعت کی اتباع نہیں ہوگی۔ وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونَ۔ تو عقائد میں ہمیشہ تمام کا ایک ہی طریقہ رہا، بنیادی عقائد سب کے ایک رہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت سب نے مانی اور سب نے اس کی تعلیم دی، وَأَنَا رَبُّكُمْ فتقون، فتقطعوا امرهم بینهم زبرا، لوگ آپس میں مختلف جماعتوں میں تقسیم ہو گئے۔ تقسیم اس طرح ہو گئے کہ انبیاء علیہ السلام کی جو تعلیمات تھیں عقائد کے سلسلے میں اور ان پر جو کتابیں نازل ہوئی تھیں، ان تعلیمات کو انہوں نے چھوڑ دیا۔ اسی وجہ سے ہمارے لوگوں میں درس قرآن کا، درس حدیث کا جو سلسلہ رہتا ہے، اسی لیے رہتا ہے تاکہ قرآن و حدیث کو براہ راست ہم سنیں کہ کیا کہہ رہے ہیں، قرآن میں اللہ تعالیٰ ہم سے کیا فرماتے ہیں، ہمیں خود معلوم ہو کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ہم پر، اس امت پر بہت بڑا کرم ہے، بہت بڑا احسان ہے، ہم تصور نہیں کر سکتے۔ گزشتہ امتوں میں اگر کوئی شخص اپنی کتاب کو پڑھ لیتا تھا تو بہت بڑا وہ عالم کہلاتا تھا، اپنی کتاب، ان کی کتاب اگر کسی کو یاد ہوتی تھی تو گویا کہ اچھا وہ تو پیغمبروں کا کی کسی شان ہے کہ اچھا پوری کتاب کا وہ حافظ ہے۔ اس امت میں اللہ تعالیٰ نے حفظ کو اتنا آسان کر دیا، بچہ بچہ حافظ ہو جاتا ہے، اور کتنے بے شمار ہیں جو حافظ ہونے کے ساتھ ساتھ قرآن کو معنی کے ساتھ پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے، بہت بڑا انعام ہے اس امت پر۔ ظاہر ہے جب قرآن ہمارے سامنے ہیں، احادیث ہمارے سامنے ہیں، تو پھر انشاءاللہ انسان ان چیزوں میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمارے سامنے ہیں، تو پھر انسان کے پاس اصل ماخذ موجود ہے، اور ظاہر ہے جب یہ ماخذ موجود ہے تو ظاہر ہے اصل بات اس میں پھر ایک اور بات یہ آ جاتی ہے کہ انسان نے قرآن و حدیث کی جو تعلیم حاصل کی ہے اس کا سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا، جن استادوں سے پڑھا، ان استادوں نے جن سے پڑھا۔ اگر یہ تین چیزیں ہو گئیں، قرآن کا علم، حدیث کا علم، اور واسطہ صحیح ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے والا واسطہ ہے، تو انسان غلطی سے محفوظ رہتا ہے عام طور پہ۔ جہاں اپنی رائے آ گئی کہ نہیں نہیں میری تحقیق ہے، میرا استاد اساتذہ تو یہ کہتے ہیں میں ان کی نہیں مانتا، میری تحقیق ہے، وہاں پر انسان پھر غلط راستے پر چلے جاتا ہے۔ ہم اگر دیکھیں دوسری جماعتوں میں جو مختلف گروہ بنے، منکرین حدیث آئے، بڑوں پر اعتماد نہیں کیا، صحابہ پر ہی اعتماد نہیں کیا۔ ابو العلا مودودی صاحب آئے، انہوں نے اپنے بڑوں پر، انہوں نے دینی تعلیم بڑوں سے حاصل کی ہی نہیں، وہ خود کہتے ہیں میں کہیں پڑھا نہیں، خود اپنے مطالعے سے میں نے سیکھا ہے، وہاں غلطیاں ہوئیں۔ تو جہاں انسان صرف اپنے مطالعے پر، بڑوں پر اعتماد کیے بغیر صرف اپنے مطالعے پر اعتماد کرتا ہے، وہاں انسان غلطی میں پڑ جاتا ہے۔ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا کل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم۔ تو یہ ایک بڑی نقصان کی چیز ہے کہ انسان غلطی پر ہو، اور غلطی پر ہوتے ہوئے کل حزب بما لديهم فرحون، جو کچھ اپنے سمجھ ہے اس پر خوش ہے کہ نہیں نہیں ہم صحیح کر رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا ہم بھی تو ایسا نہیں کر رہے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم جو کچھ کر رہے ہیں ہم صحیح کر رہے ہیں، ہمارا بھی تو یہ خیال ہے، ہر ایک کو اپنے بارے میں ہوتا ہے کہ ہم صحیح کر رہے ہیں، لیکن الحمدللہ ہمارا جو یہ صحیح کرنا ہے، ہمارا جو عمل ہے، اس کی چین، اس کی بنیاد، پوری سلسلہ جو ہے وہ اوپر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ ہمارے اکابر، ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگان دین جنہوں نے شریعت پر اچھی طرح عمل کیا، ان کی زندگی اسی طرح تھی، ان کا طریقہ اسی طرح تھا، تو چونکہ ہمارے سامنے یہ مثالیں موجود ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہم نے کوئی طریقہ ایجاد کیا اور ہم کہتے ہیں یہ صحیح ہے. اگر ہمارا یہ سلسلہ اوپر تک جا رہا ہے تو الحمدللہ، لیکن اگر اوپر تک نہیں جا رہا اور ہمارے اسلاف اور اکابر صحابہ اور تابعین کی زندگی کو اگر ہم دیکھیں اور ہمارا طریقہ ان سے بہت الگ راستے پر چلا گیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. کل حزب بما لدیہم فرحون. یہی ایک بڑا نقصان ہے بدعات میں. انسان کوئی غلط کام کرتا ہے، غلط کام کر کے اس کو غلط سمجھ کر کرتا ہے، توبہ کی توفیق ہو جاتی ہے. بدعت ایسا معاملہ ہے کہ انسان نے ایسا کام کیا اس کو جو دین میں نہیں ہے اور ثواب سمجھ کر کر رہا ہے. ظاہر ہے جب ثواب سمجھ کر کیا ہے تو توبہ کی توفیق ہی نہیں ہونے والی، اس لیے کہ انسان تو اس کو نیک کام سمجھ کر کر رہا ہے. ایسے بہت سے مسائل اس طرح کے وجود میں آ گئے ہیں. تصویروں کا مسئلہ اتنا عام ہو گیا ہے. تصویریں اب جیسا کہ گویا کہ قرآن و حدیث میں، احادیث میں جو سخت وعید ہے تصویر کے متعلق ہے، گویا اب تصویر کی وعیدیں ختم ہی ہو چکی. بہت سے یعنی جہاں انسان غلط اپنی کمزور ہوتا ہے تو وہاں مان لے کہ ہاں ہماری کمزوری ہے، لیکن انسان اگر یہ سوچ کر کرتا ہے کہ نہیں میں تو صحیح کر رہا ہوں، کل حزب بما لدیہم فرحون، خوش ہیں کہ نہیں ہم ٹھیک ہیں، ہم صحیح ہیں، ہم خوش ہیں، یعنی ہم اپنی غلطی کا ہمیں احساس ہی نہیں، تو پھر توبہ بھی نہیں ہونے والی. اسی لیے ہمارے بڑوں نے ایک بہت اچھی بات سکھائی ہے کہ دیکھو جب کوئی غلط کام کرو تو اسے غلط سمجھ کر کرو، اسے یہ نہ اس کو اس طرح نہ کرو کہ نہیں ٹھیک ہے، نہیں ہم تو صحیح کر رہے ہیں. جب کوئی غلط کام انسان سے ہو جائے تو اس کو غلط سمجھ کر کرے تو توبہ کی توفیق ہو جائے گی. لیکن اگر غلط کو یہ کہنا کہ نہیں چونکہ میں تو کرنے ہی والا ہوں، لوگ کیا کہیں گے، مجھے تو ٹی وی دیکھنے کا شوق ہے، لوگ کہیں گے غلط کام کر رہے نہیں، اس میں جائز ہی کہہ دیتا ہوں، اس کو کہیں سے گنجائش نکال کے جائز کہہ دیا تاکہ اب لوگ غلط نہ کہیں، خود کو بھی توبہ کی توفیق نہیں ہوگی، دوسرے لوگ بھی اس پر عمل کریں گے. بہت سے مردوں کا طریقہ ہوتا ہے، باہر گئے، عام لوگوں سے مل جل ہو گئی، عورتوں سے ہاتھ ملا لیا، مصافحہ کر لیا. اب اس کو غلط سمجھ کر کوئی کرتا ہے تو ٹھیک ہے، اس کی ایک غلطی اس سے ہوئی تو یہ تو ہو سکتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے اس سے غلطی ہو گئی، وہ توبہ کر لے. لیکن اگر وہ اس غلطی کو غلطی ہی نہیں سمجھتا، اور وہ سمجھتا ہے نہیں یہاں تو دین کا تقاضا تھا، حسن اخلاق کا تقاضا تھا کہ میں ہاتھ ملا لیتا، ہاتھ نہ ملانے میں اسلام کی بدنامی تھی، بد اخلاقی تھی، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کا مطلب یہ کہ اس نے ایسا گناہ کیا ہے کہ اس سے توبہ بھی نہیں کرنے والا، بلکہ اب یہ توبہ تو کیا دوسروں کے لیے، دوسروں کو اس گناہ کی وہ ترغیب دینے والا ہے کہ اچھا تم بھی کرو. یہ ایک بڑی چیز ہے کہ انسان اپنی غلطی کو غلطی سمجھ کر کرے. اسی وجہ سے پہلے بھی بار بار اس کا تذکرہ آیا ہے کہ ہم اپنی کمزوری کی وجہ سے، ہماری کمزوریاں ہیں، اپنی کمزوری کی وجہ سے اگر ہم کوئی عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور عمل کے خلاف کرتے ہیں، دنیا میں ہمارا انہماک بڑھ گیا، اس میں کوئی شک نہیں. ہم نرم بستروں پر سونے کے عادی ہیں، کچی زمین پر ہم نہیں سو سکتے، زمین پر چٹائی، مٹی پر چٹائی بچھا کر ہم نہیں سو سکتے، ہم بستروں پر نرم بستروں کے عادی ہیں، راحت کی چیزوں اور اچھے اچھے مکان کے عادی ہیں. لیکن اس کو اپنی کمزوری سمجھتے ہوئے اختیار کریں، یہ نہ سمجھیں کہ نہیں آج کل دین کا یہی تقاضا ہے، ٹھیک ہے ہماری کمزوری ہے، ہم اس طرح کے مجاہدات نہیں کر سکتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غذا بہت قلیل تھی، کئی دنوں کے بعد، بسا اوقات تو دو دو تین مہینے کے بعد گوشت کھانے کو ملتا تھا، کھجور پانی پر گزارا. یہ نہیں کہ نہیں آج کل کے حالات بدل گئے، نہیں، اصل تو وہی ہے کہ انسان وہ طریقہ اختیار کرے، لیکن ہم اپنی کمزوری کی وجہ سے نہیں کر سکتے ہیں، ہماری کمزوری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس پرانا ہوتا تھا، پیون لگے ہوئے ہوتے تھے، ہم بہترین لباس پہنتے ہیں، ہماری کمزوری ہے. ہم دین کو نہیں بدلیں گے، اسلام کے تعلیمات کو نہیں بدلیں گے، تعلیمات وہی رہیں گی. ہاں ٹھیک ہے، ہم اپنی کمزوری کی وجہ سے ان مجاہدات کو اختیار نہیں کر سکتے. کل حزب بما لدیہم فرحون. غلط کو صحیح سمجھ کر نہ کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر بڑی واضح بات بیان فرما دی، فرمایا کہ دیکھو، اذا سرت کا حسنت کا وساعت کا سیاحت کا فانت مؤمنون، ایمان کی علامت بیان فرمائی، اذا سرت کا حسنت، جب تمہاری نیکی تمہیں خوش کرے، نیک کام کیا اور یہ خیال ہو رہا ہے او مجھے کیوں کرنا پڑا، دوسرے تو نہیں کر رہے، آج درس میں ہم لوگ بیٹھ گئے، دوسرے لوگوں کو نہیں بیٹھنا پڑا، ویسے تو الحمدللہ سب شوق سے حاضر ہوتے ہوں گے، لیکن ظاہر ہے کہ اس طرح کی کوئی مثالیں انسان اپنے لحاظ سے سمجھ سکتا ہے، کہیں تعلیم ہو رہی ہے، بعضوں کو جانا پڑا، بعض تو خوشی سے جائیں گے، بعضوں کو جانا پڑا، چھوٹے ہوتے ہیں ان کو بسا وقت بڑے لے جاتے ہیں کہ نہیں آ جاؤ، اچھا فلانے کو نہیں جانا پڑا مجھے کیوں جانا پڑا، بچپنے کی بات الگ ہے، لیکن اصل ایمان کا تقاضا اذا سرت کا حسنت، نیک کام کر کر انسان کو خوشی ہو کہ الحمدللہ چلو ہمارا یہ ایک گھنٹہ ایک اچھے کام میں گزرا ہے، نیک کام کرنا پڑا انسان اس پر خوش ہو کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ چلو ایک گھنٹہ میں نے نیک کام میں اللہ تعالیٰ کی رضا والے عمل میں استعمال کیا، اس کے بجائے ہم کوئی فضول کام کر لیتے، تو اذا سرت کا حسنت، جب نیکی سے نیکی کرنے کے بعد انسان کو خوشی ہو، وساعت کا سیئت، گناہ کر کے انسان کو برا لگے، یہ بھی ہے، یہ دو چیزیں جب انسان کے اندر آ جائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایمان کی علامت ہے. ہمارے حالات کے لحاظ سے میں ایک مثال دے رہا ہوں، فون پر بیٹھے رہے، پتہ نہیں کیا سے کیا دیکھتے رہے، اور آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ گزر گیا، ایک گھنٹے کے بعد او اچھا کیا ہوا، ایک ہی گھنٹہ ہوا نا، کوئی بات نہیں، ایمان کی علامت نہیں ہے یہ، ایک گھنٹہ گزر گیا ضائع کیا، اس کے بعد یہ افسوس ہوا کہ کاش کہ میں اس وقت کو اچھے کام میں استعمال کر لیتا، وساعت کا صحیح ہے تک، اگر کوئی غلط کام ہوا ہے اس پر افسوس ہوتا ہے تو پھر یہ ایمان کی علامت ہے، جب غلط کام پہ افسوس ہونا بھی ختم ہو جائے بلکہ اس کو انسان اچھا سمجھنے لگے تو یہ نفاق کی علامت ہے. یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات احادیث میں جو بیان کی گئیں، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو جب انہوں نے غلط طریقہ اختیار کیا تو غلط طریقہ اختیار کرنے کے بعد انہوں نے کیا کیا، کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر جماعت اپنے پاس جو تھا اس پر خوش رہے، نہیں نہیں ہم صحیح دوسرے غلط. ایک واقعہ کے طور پہ بتا دیتا ہوں، ویسے تو شاید اب ضرورت نہیں رہی، ایک واقعہ ہے جو تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے، یہ میں بس ویسے ہی بتا رہا ہوں تاکہ ہمیں اندازہ ہو کہ مختلف زمانوں میں اس طرح کے حالات پیش آتے رہے ہیں اور اس کی وجہ سے اسلام یعنی مسلمانوں کو کافی نقصان اٹھانا پڑا ہے. ہمیں اپنی سوچ کو درست کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم جس پر عمل کر رہے ہیں وہ عمل کریں، دوسرے جو اہل حق ہیں ان کو غلط نہ کہیں. ایک حاکم تھے، سلطان، اپنے زمانے کے حاکم، حنفی المسلک تھے، اور ان کے سامنے، ان کو احادیث کا بڑا شوق تھا، تو ان کے سامنے بعض علماء آتے تھے، وہ ان کو بلاتے تھے، ان سے حدیثیں سنتے تھے. یہ آنے والے جو حضرات تھے جو حدیثیں سناتے تھے، یہ شافعی المسلک تھے، تو ظاہر ہے اب یہ مزاج کی تنگ نظری جس کو کہتے ہیں، تو وہ احادیث سناتے تھے، وہ احادیث جو شافعی کے مسلک کے موافق ہوتی تھیں. یہ حاکم بیچارے سن لیتے تھے، چند دن جب اس طرح کے گزرے تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو حدیثیں میں سنتا ہوں، یہ سلطان محمود تھے اپنے زمانے کے، تو انہوں نے کہا کہ یہ حدیثیں جو میں سنتا ہوں، ان حدیثوں سے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ حدیثیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کے مطابق ہیں، حالانکہ ہم تو اس کے خلاف عمل کرتے ہیں، تو ہمارا عمل ان حدیثوں کے خلاف ہوا. تو انہوں نے یہ کہا کہ اچھا چلو ہم ایسا کرتے ہیں، کچھ اور علماء کو جمع کرتے ہیں تاکہ دونوں طرف کے مسلک کی باتیں اور حدیثیں ہمارے سامنے آئیں، پھر ہم فیصلہ کریں اور علماء یہ فیصلہ کریں کہ دیکھو کون سا مذہب زیادہ صحیح ہے، حائے حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ والا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ والا، تاکہ اس پر عمل کیا جائے. اب ہوا یہ کہ ان کو اس وقت جو علماء ملے وہ شافعی المسلک ملے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے علماء میں سے ایک عالم تھے، قفال مروزی، مشہور شافعی عالم ہیں. تو ان سے کہا کہ اچھا، انہوں نے کہا کہ دیکھو ایک میں طریقہ بتاتا ہوں، طریقہ یہ ہے کہ دیکھو ایک مرتبہ میں نماز پڑھ لیتا ہوں دو رکعتیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کے مطابق، اور اس کے بعد دو رکعتیں میں پڑھوں گا امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کے مطابق، اس سے آپ خود فیصلہ کر لیجئے گا کہ کون سا مسلک آپ کو زیادہ صحیح معلوم ہوتا ہے۔ انہوں نے کیا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کے مطابق پہلے نماز پڑھائی، نماز اس طریقے سے پڑھائی کہ مکمل سنن اور آداب وغیرہ کا خیال رکھتے ہوئے پڑھائی، بہترین وضو، بہترین لباس، بہترین خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھی، سلام پھیر لیا، فرمایا یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ والی نماز ہے۔ اس کے بعد پھر امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی یعنی حنفیہ، امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حنفیہ علماء کی کتابوں میں جو بھی کہیں گنجائش ملی، ان گنجائشوں کو تلاش کر کر کے اس کے مطابق انہوں نے نماز پڑھی، واجبات بھی ترک کیے، اس لیے کہ صرف فرائض ادا کر دی گئے۔ اور میں اس کی مثالوں میں نہیں جاؤں گا ورنہ بہت سے شاید سننے والوں کو شبہ ہوگا کہ اچھا یہ کیسے صحیح ہے، یعنی بہرحال انہوں نے اس پر عمل کیا۔ کتے کی کھال امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک دباغت کے بعد پاک ہو جاتی ہے، تو انہوں نے کتے کی کھال پہنی۔ پھر امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ایک قول ہے نبیذ سے وضو کرنے کی اجازت، تو انہوں نے نبیذ سے وضو کی، یعنی کئی ایسی چیزیں انہوں نے کی کہ سامنے والوں کو دیکھ کر ہی عجیب لگ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ دو رکعتیں پڑھیں اور ان کی تفصیلات جیسے میں نے بتایا کہ میں ان تفصیلات میں نہیں جاتا کہ کس طرح پڑھائیں، وہ سلطان محمود جو تھے انہوں نے کہا کہ نہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ امام حنیفہ کی نماز ہے، اگر یہ امام حنیفہ کی نماز ہے تو ٹھیک، نہیں ہے، اگر تم نے غلط کہا ہے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ غلط بات کہی ہے تو پھر میں تمہیں قتل کر دوں گا کہ تم نے ان کی توہین کی۔ انہوں نے کہا میں کتابیں پیش کر دیتا ہوں، کتابیں پیش کیں، ان کتابوں کو پڑھنے والا بھی کوئی حنفی عالم نہیں تھا کہ وہ بتاتا کہ امام صاحب نے قول اختیار کیا ہے، ان کا مفتی بھی قول ہے یا نہیں ہے، کسی اور شخص کو بلایا جس نے وہ عربی کی عبارتیں پڑھی، دیکھو یہ عبارت پڑھو یہ عبارت پڑھو، اور اس نے پڑھی، ان کو ایسا لگا کہ ہاں امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مسلک ہے، انہوں نے حنفی مسلک چھوڑ کے شافعی مسلک اختیار کر لیا۔ وہاں پر اگر ہم جیسا کوئی ہوتا تو پھر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ والے مسلک کے مطابق بھی نماز پڑھ کے دکھا دیتا تو وہ بیچارے دوبارہ حنفی بن جاتے۔ بہرحال یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ جس مذہب کو ہمیں معلوم کرنا ہو ان کے علماء سے اس کو معلوم کیا جا سکتا ہے، دوسرے علماء سے معلوم نہ کیا جائے۔ اسی وجہ سے ہمارے علماء حنفی علماء شوافع اور حنابلہ وغیرہ کے مطابق مسئلہ بتانے میں احتیاط کرتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتہ کہ ان کے مسلک میں محتاط یعنی مفتی بھی قول کیا ہو، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں تعصب کی ضرورت نہیں ہے، جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کے مطابق عمل کر رہا ہے ان کو اس پر عمل کرنے دیا جائے، وہ بھی اہل حق ہے۔ جو امام مالک کے مطابق عمل کر رہا ہے وہ بھی اہل حق ہیں، جو حنبلی مسلک پر عمل کر رہا ہے وہ بھی اہل حق ہیں، سب کو ان کے مسلک پر عمل کرنے دو۔ ہم چونکہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کے مطابق عمل کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، ہم اس کے مطابق عمل کریں گے، وہ بھی صحیح ہم بھی صحیح، کوئی جھگڑے کی بات نہیں۔ تعصب کی وجہ سے مسلمانوں کو بہت نقصان ہوا ہے، اور اب تو ہوتا یہ ہے کہ صرف حنفی نہیں بلکہ حنفی شافی یہ تو ایک مختلف ایک تو مستقل ہیں الگ الگ چار جماعتیں، پھر ان میں آپس میں اچھا یہ تبلیغی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، یہ مدرسے سے تعلق رکھتے ہیں، یہ فلانی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، تو ان میں بھی آپس میں جھگڑا، ان میں بھی آپس میں اختلاف، ایک کہہ رہے ہیں ہم دین کا کام کر رہے ہیں، دوسرے کہہ رہے ہیں ہم دین کا کام کر رہے ہیں، آپس میں جوڑ کی ضرورت ہے۔ سب کو اپنی قبروں میں جانا ہے، سب کو اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے مختلف اعمال ہیں، کوئی تبلیغ کے ذریعے سے اللہ کو راضی کر رہا ہے، کوئی تعلیم کے ذریعے سے اللہ کو راضی کر رہا ہے، کوئی مکتب پڑھا کر، کوئی مدرسہ پڑھا کر، کوئی دوسرے اعمال، جو جس طریقے سے کر رہا ہے ان کو کرنے دیجیے۔ سب اپنے طریقے کے مطابق عمل کریں، کسی کو غلط کہنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، مخالفت سے بچنے کی ضرورت ہے، امت میں اب جوڑ پیدا کرنے کی ضرورت ہے، دلوں میں ذرا وسعت آئے، ہم اب دلوں میں ذرا جو تنگی ہے اس کو ختم کریں اور وسعت پیدا کریں۔ اب لوگوں کو عجیب ایک ذہنیت بن گئی ہے کہ دوسروں کے نقص نکالنا، اب سامنے سے کوئی خاموشی سے گزر گیا تب بھی اس میں نقص ہے کہ اچھا اس نے جاتے ہوئے مجھے سلام نہیں کیا تو یہ برا آدمی ہے، عجیب لوگوں کی ذہنیت بن گئی، بس دوسروں کی برائیاں نکالنا، دوسروں میں برائیاں تلاش کرنا، اور یہی اس کی وجہ سے آپس میں نااتفاقی توڑ، یہ چیزیں وجود میں آ رہی ہیں۔ اپنے دل میں ذرا وسعت پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اور حدیث ایک حدیث کہہ کے آگے چلتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، حسن الظن من حسن العبادہ، حسن الظن من حسن العبادہ، کہ اچھا گمان کرنا یہ بھی بہترین عبادت ہے، اچھا گمان رکھنا یہ بھی بہترین عبادت ہے۔ کوئی اگر کسی سنت کو، مستحب کو چھوڑ رہا ہے، اس کو دیکھ کر اس کو برا نہ سمجھا جائے، فرض تو نہیں چھوڑا، واجب نہیں چھوڑا، اپنے بارے میں انسان سنت مستحبات پر عمل کر لے، دوسرا کوئی شخص اگر کسی سنت پر یا مستحب پر عمل نہیں کر رہا، اس کو برا نہ سمجھا جائے، حسن ظن رکھا جائے۔ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسن الظن من حسن العبادہ، کہ حسن ظن، اچھا گمان کرنا، یہ بھی بہترین عبادت ہے۔ فتقطعوا امرهم بینهم زبرا کل حزب بما لدیہم فریحون فذرهم فی غمرتہم حتی حین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب یہ لوگ چونکہ اپنی جہالتوں میں پڑے ہوئے ہیں، تو ہر ایک کو تو ان کے اشکال کے جواب نہیں دیا جاتا۔ فرمایا ٹھیک ہے، فذرهم فی غمرتہم حتی حین، ان کو چھوڑ دیجئے ان کی جہالت میں ایک وقت تک، جاہل ہیں، جہالت میں پڑے ہوئے، ان کو اپنی جہالت میں رہنے دیجئے، چونکہ وہ بات ماننے کے لیے تو تیار ہے نہیں۔ فذرهم فی غمرتہم حتی حین، اور یہ لوگ جہالت میں کیوں ہیں، گمراہی میں کیوں پڑے ہوئے ہیں، اس کی ایک عجیب بات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، ایحسبون انما نمدهم به من مال وبنین نسارع لهم فی الخیرات بل لا یشعرون۔ کیا ان کا خیال یہ ہے کہ جو کچھ ہم ان کو دے رہے ہیں، مال اور بیٹے، نسارع لهم فی الخیرات، ان کو ان کی فائدے کی چیزیں، ہم ان کو ان کے فائدے کی چیزیں جلدی پہنچا رہے ہیں، خیرات اچھی چیزیں، فائدے کی چیزیں جلدی پہنچا رہے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ ان کو اس بات کی خبر نہیں ہے، یہ اس بات کو جانتے نہیں ہیں۔ یہ ایک بڑی بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، یہ بہت اہم بات ہے۔ وہ یہ ہے کہ یہ جو گمراہی میں پڑے ہوئے لوگ ہیں، جہالت میں پڑے ہوئے لوگ ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ ہم صحیح حالانکہ وہ غلط ہیں اور باطل پر ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی گمراہی اور جہالت کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں راحت و آرام دے رکھا ہے، دنیا میں ان کے پاس مال ہے، ان کے پاس بیٹے ہیں، انما نمدہم بہ من مال و بنین، تو سوچتا ہے انسان، دیکھو میرے پاس خاندان، اتنے بیٹے، اتنا بزنس، فلانا بیٹا یہ کر رہا، فلانا یہ کر رہا، اگر میں اللہ تعالیٰ کی نظروں میں برا ہوتا تو اللہ تعالیٰ مجھے اتنی فتوحات کیوں دیتا، اتنی نعمتیں کیوں دیتا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، دیکھو یہ دنیا میں ہم اگر کسی کو انعامات دیتے ہیں، دنیا میں ہم اگر کسی کو مال و دولت دیتے ہیں، بیٹے دیتے ہیں، تو یہ نہ سمجھے کہ ہم ان کو آخرت کی نعمتیں تو ان کے لیے ہیں ہی، دنیا میں بھی جلدی جلدی ان کو ان کی نعمتیں دے رہے ہیں، چونکہ بہت زیادہ جمع ہو گئی ہیں، نسارع لهم فی الخیرات، کہ ان کی نیکیاں چونکہ بہت جمع ہو گئی ہیں، تو اس لیے ہم ان کو دنیا میں بھی دے رہے ہیں اور آخرت میں بھی دیں گے۔ غلط سوچ ہے، یہ غلط ہے، بلکہ یہاں پر صرف ایک آیت کا تذکرہ کر لیتے ہیں، باقی تو یہ مستقل ظاہر ہے کہ ایک عنوان ہے جسے سمجھنے کی ضرورت ہے، کہ دنیا میں اللہ کی طرف سے راحت، دنیا میں اللہ کی طرف سے انعامات، یہ کوئی اللہ کی طرف سے مقبولیت کی علامت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کی علامت نہیں ہے، بلکہ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ارشد الناس بلاءً الانبیاء، سب سے زیادہ سخت آزمائشیں انبیاء کو آتی ہیں، پھر جو زیادہ نیک ہوتا ہے اور انبیاء کے زیادہ قریب ہوتا ہے درجے کے اعتبار سے، ان پر آزمائشیں آتی ہیں۔ تو دنیا تو تکلیف کی جگہ ہے، تکلیفوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ گناہ معاف کرتے ہیں، تکلیفوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ درجات بلند فرماتے ہیں۔ جو دنیا میں تکلیفوں سے گزرتا ہے، آخرت میں انشاءاللہ وہ بڑے مراتب پر پہنچے گا، بشرط ہے کہ ان تکلیفوں پر وہ دل کے اطمینان کے ساتھ اللہ تعالیٰ پر توکل کے ساتھ صبر کرتا رہے، تعلق اللہ کے ساتھ ہو پھر ان پر صبر کرتا رہے، تو یہ تکلیفیں اس کے لیے آخرت میں بلند سے بلند درجات تک پہنچانے کا ذریعہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی تکلیفوں سے گزرے، اور انبیاء علیہ السلام بڑی مشقتوں سے گزرے، نوح علیہ السلام جن کے تذکرہ بار بار قرآن میں آتا ہے، کتنی تکلیفوں سے گزرے۔ تو دنیا میں راحت، دنیا میں انعام، دنیا میں فتوحات زیادہ ہونا، اور اس کے ساتھ پھر انسان یہ سمجھے کہ یہ اللہ کی طرف سے میری قبولیت کی اور رضا کی علامت ہے، یہ گمراہی ہی گمراہی ہے، دلالت ہی دلالت ہے۔ یہ چاہے کسی مسلمان کے ساتھ ہوتا ہے تب بھی وہ غلطی میں پڑا ہوا ہے، اور اگر کسی غیر مسلم کے ساتھ ہوتا ہے تب تو اور زیادہ اللہ تعالیٰ اس کو ڈھیل دیتے ہیں۔ ایک آیت جس کا میں تذکرہ کرنا چاہ رہا تھا اس کو ایک مرتبہ ذہن میں رکھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ حتیٰ اذا، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ان کو بہت زیادہ مال و دولت اور راحت و انعام وغیرہ دیے، حتیٰ اذا فرحوا بما اوتوا، حتیٰ اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون، یہ بلکہ قرآن کی پوری آیت ہے۔ فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء، جب ان کو جن باتوں کی نصیحت کی گئی تھی اللہ اور رسول کی طرف سے وہ جب بھول گئے اور اس سے انہوں نے یعنی بے پرواہی کی اس کی، تو فتحنا عليهم ابواب كل شيء، تو ہر طرح کی رحمتوں اور نعمتوں کے انعامات ہم نے ان پر کھول، رحمت نہیں، ہر طرح کے دنیاوی انعامات کے دروازے ہم نے ان پر کھول دیے۔ تو دنیاوی انعامات کس کو ملتے ہیں؟ فلما نسوا ما ذكروا به، قرآن کہہ رہا ہے فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم، تو دنیا کی فتوحات، دنیا میں زیادہ انعامات کس کو ملتے ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ کی یاد سے غفلت والی زندگی گزارتے ہیں، حتیٰ اذا فرحوا بما اوتوا، یہاں تک کہ ان کو جو نعمتیں دی گئیں اس پر اترانے لگتے ہیں، اخذناهم بغتة، اچانک ہم ان کو پکڑ لیتے ہیں، فاذا هم مبلسون، پھر وہ بالکل مایوس ہو جاتے ہیں، پھر ان کے پاس کوئی چھٹکارے کی صورت نہیں ہوتی۔ یہ قرآن کی آیت میں اس لیے یاد دلا رہا تھا کہ بس قرآن نے ان باتوں کا جگہ جگہ تذکرہ فرمایا ہے۔ ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو تکلیف میں یا اس کو سزا دینا چاہتا ہے تو اس کے گناہوں کو اس پر روک کر رکھتا ہے، اس کے گناہ اس پر رکے ہوئے رہتے ہیں، یعنی کوئی تکلیف دنیا میں نہیں آتی، اس لیے کہ تکلیف آئے گی تو گناہ معاف ہوں گے، تو اس کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ اس پر روک کر رکھتے ہیں، کوئی تکلیف اس پر نہیں آتی تاکہ اس کے گناہ باقی رہیں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پورا پورا اس کو سزا اس کے گناہوں کی دیں گے۔ یہ مختلف باتیں خیر اس سلسلے کی ہمارے قرآن و حدیث میں بھی ہیں، ہمارے اسلاف اور اکابر کے واقعات اور اقوال میں بھی ملتی ہیں، بس یہ اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ یحسبون ان ما نمدهم به من مال وبنین، کیا ہم ان کو جو کچھ دنیا میں مال دے رہے ہیں، بیٹے دے رہے ہیں، ان کا خیال یہ ہے کہ نسارع لهم فی الخیرات، کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی نیکیاں اور ان کے اعمال صالحہ اتنے جمع ہو گئے کہ ان کو دنیا میں اچھی اچھی بھلائیاں اور اچھی اچھی چیزیں جلدی دے رہے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، بل لا یشعرون، بلکہ ان کو اس کی خبر نہیں، ان کو احساس ہی نہیں کہ وہ کیا بات کہہ رہے ہیں اور کیا ان کو مل رہا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ پھر ایک اہم بات فرماتے ہیں، بس یہیں تک ہم روکتے ہیں، آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کون ہیں جن کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ دنیا کی نعمتیں ملیں نہ ملیں اس کو رہنے دو، اللہ تعالیٰ کن کو پسند کرتا ہے وہ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ کون لوگ ہیں، ان الذین هم من خشیۃ ربہم مشفقون، آگے والی آیتوں میں اس کا ذکر ہے، انشاءاللہ آئندہ ہفتے ان اگلی آیتوں کا تذکرہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے غضب سے، اپنی ناراضگی سے محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنے رضا والے اعمال کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔